أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ابھی تک ہماری گفتگو اصول فقہ کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ابھی اصول فقہ کے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جنہیں بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کا سمجھنا فقہ کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ بنیادی طور پر اس سلسلے کا مقصد مسائل فقہ سے آگاہ کرنا ہے، اصول فقہ کی گفتگو کو اسی مقام پہ ختم کر دیا گیا تھا کہ جہاں آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا تھا، اور اب ہمارے اس درس کا انداز ایک عام درس کی طرح سے ہوگا. اور جیسا کہ سب سے پہلی ابتدائی تقریر میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ حسینی تابوت کمیٹی میں ہونے والے درس کے معیار اور اس درس کے معیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ یہاں وقت بھی زیادہ ہے ہر درس کا، اور ہفتے میں دن بھی دو ہیں، اس لیے زیادہ تیز رفتاری سے مسائل بتائے جائیں گے. باقی بظاہر آپ کو کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا، جگہ جگہ ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا یا ان اصولوں کی جانب اشارہ کیا جائے گا کہ جو اب تک آپ سن چکے ہیں. پچھلے درس میں فقہ کی گفتگو شروع ہو چکی تھی، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ کچھ ابتدائی باتیں فقہ سے متعلقہ بھی ایسی ہیں کہ جنہیں بیان کر دینا مناسب ہے. یہ باتیں وہ ہیں کہ جسے اس سے قبل میں کراچی کے مختلف درسوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ درس ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ان باتوں کی دوبارہ تکرار کر دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہم تک پہنچا یہ دو واضح حصوں میں تقسیم ہے، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک کا تعلق عمل سے. عقیدے سے تعلق رکھنے والے حصے کو عقائد کہا جاتا ہے، اور عمل سے تعلق رکھنے والے حصے کو فقہ کہا جاتا ہے. فقہ کے معنی دین کے وہ احکامات یا دین کا وہ پیغام جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، جسے ہم عام طور پر اپنے ماحول میں اصول دین اور فروع دین کہا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کی اصطلاح میں عقائد اور فقہ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. عقائد انہی معنوں میں کہ جس میں اردو میں ہم اصول دین کہتے ہیں، یعنی اسلام کے پیغام کا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور فقہ اسلام کے پیغام کا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. پوری فقہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں اسلام کے پیغام کو ہم تک پہنچاتی ہے، لیکن علماء نے اپنی آسانی کی خاطر 52 چیپٹرز میں یا 52 ابواب میں اس کو تقسیم کیا ہے. ویسے تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے کم سے کم ظہور امام کے زمانے تک انسان کو بے شمار مسائل پیش آتے رہیں گے، اور ہر دور میں کچھ نئی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن شروع زمانے سے اب تک علماء نے عوام کی آسانی کے لیے فقہ کو 52 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 52 چیپٹر میں، 52 ابواب میں 52 باب رکھے ہیں، جس کے اندر انسانی زندگی سے متعلقہ ہر مسئلے کو شامل کیا گیا ہے. اور پھر یہ جو 52 ابواب ہیں، یہ عام طور پر شروع ہوتے ہیں طہارت کے مسئلے سے اور ختم ہوتے ہیں دیات کے مسئلے پر. طہارت جس کی گفتگو پچھلے درس میں شروع ہو چکی تھی اور آج آگے بڑھے گی، دیات جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی جسمانی نقصان پہنچاتا ہے تو قیامت اور آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی. تو فقہ کا آغاز ہمیشہ طہارت سے ہوگا، اختتام ہمیشہ دیات پر ہوگا. لیکن آج کل عوام کی غفلت کی وجہ سے علماء کو طہارت سے پہلے تقلید کے مسئلے پر بھی بحث کرنا پڑتی، جبکہ فی الواقع یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھایا جائے یا بیان کیا جائے. یہ تو پوری فقہ ہو گئی کہ 52 حصوں میں، 52 ابواب میں، 52 چیپٹرز میں فقہ کو تقسیم کیا ہے علماء نے، اور اس کے اندر انسانی زندگی کے سارے اعمال کسی نہ کسی اعتبار سے آ جاتے ہیں. لیکن یہ 52 جو ہیں ان کو مزید آسانی کے لیے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو ترتیب یہ قرار پاتی ہے کہ پوری فقہ کے 4 حصے ہیں، اور ان 4 حصوں کے اندر جو الگ الگ چیپٹرز ہیں یا ابواب ہیں وہ سب ملا کے 52 ہوتے ہیں. اب جو فقہ کے 4 بڑے حصے ہیں ان کو ہر حصے کو ایک مخصوص نام دیا گیا ہے. حصہ اول کا نام ہے عبادات، حصہ دوم کا نام ہے معاملات، حصہ سوم کا نام ہے ایقاعات، اور حصہ چہارم کا نام ہے احکام. نمبر 1 عبادات. عبادت کے ایک تو وہ معنی ہیں جس کے اعتبار سے انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جن کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے، ایک تو وہ معنی. مگر فقہ میں عبادت کا مطلب ہے وہ عمل جس کے لیے قصد قربت ضروری. طہارت کے سلسلے میں یہ بات پچھلی دفعہ آ چکی ہے، مگر اس کا تعلق فقط طہارت سے تھا. پوری فقہ کو دیکھیں تو پوری فقہ کے جس عمل کے لیے قصد قربت ضروری، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت لازم ہے. اگر قربتاً الی اللہ کی نیت نہ کرے تو وہ عمل عمل نہیں مانا جائے گا، اس کا نام ہے عبادت. تو حصہ اول عبادات، اس کے اندر وہ مسائل اور احکام بتائے جاتے ہیں جو بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت کے ہو ہی نہیں سکتے. قربتاً الی اللہ کے معنی میں نے کئی دفعہ بتائیں کہ اس کے معنی آپ اردو والے نہ لیجئے گا، اللہ سے قریب ہونا، یہ غلط ہے. قربتاً الی اللہ کے معنی ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، یہ نیت لازم ہے. قربتاً الی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں. تو عبادات کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی کہ جو بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت کے بیکار اور باطل ہیں. تو وہ چیز جس میں قربت کی نیت ضروری ہے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے عبادات میں، اور اس سے متعلقہ دوسری چیزیں. اب ایسی چیزیں ہماری فقہ میں جس میں قربتاً الی اللہ ضروری، 5-6 چیزیں. نمبر 1 تو یہی طہارت، یعنی وضو و غسل و تیمم. اس میں بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت کے عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا پچھلے درس میں کہ جو غسل کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہم 50,00,000 مرتبہ بھی اپنے آپ کو غسل دے دیں، لیکن اگر قربتاً الی اللہ کا تصور نہ ہو تو وہ بالکل بیکار ہے. تو وضو، غسل اور تیمم، یہ پہلی چیز ہے کہ جس میں قربتاً الی اللہ ضروری ہے. پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر حج، پھر جہاد اور آخر میں آٹھویں چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو فقہ کے پہلے حصے عبادات میں ان آٹھ چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان آٹھ چیزوں کے مسائل بتائے جاتے ہیں. اب اس سے متعلقہ وہ باتیں بھی جن کا تعلق قربتاً الی اللہ سے نہیں مگر نماز سے ہے، بہرحال ان کو بھی کسی پہلے حصے میں حل کر دیا جاتا. پہلا حصہ عبادات، جس کی تعریف ہوئی کہ وہ عمل جس کے لیے قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے، اس کا تذکرہ ہوگا پہلے حصے میں، اور اس سے متعلقہ دوسرے مسئلوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. دوسرا حصہ فقہ کا کہلاتا ہے معاملات، معاملہ کرنا، معاملات. معاملہ ایک ایسا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فقہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس میں دو آدمیوں کی رضامندی ضروری ہے. یہ بات تو پہلے ہی واضح ہو گئی کہ اس میں قربتاً الی اللہ کی شرط نہیں ہے. اگر یہ قربتاً الی اللہ کی شرط ہوتی تو یہ عبادات میں شامل ہو جاتا. تو معاملات میں وہ عمل بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں قربتاً الی اللہ کی شرط نہیں ہے اور وہ دو آدمیوں کی آپس کی رضامندی سے، دو آدمیوں کے آپس کی خوشی سے طے پاتا ہے. ہر وہ عمل جس میں دو آدمیوں کی رضامندی ضروری، یعنی کم سے کم دو آدمیوں کی، دو سے زیادہ کی بھی صحیح مگر کم سے کم دو آدمیوں کی رضامندی ضروری، اس کا نام ہے فقہ میں معاملہ. جیسے واضح چیز ہے کاروبار، کاروبار اگر انسان دنیا دکھاوے کی خاطر بھی کرے تو اسلام میں جائز، اس میں قربتاً الی اللہ ضروری نہیں، دنیا کی خاطر بھی کاروبار کریں تو جائز. مگر کاروبار نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو آدمیوں کی رضامندی نہ ہو، بیچنے والا بھی راضی ہو، خریدنے والا بھی راضی ہو. جبر کر کے، مجبور کر کے، ظلم کر کے، ڈرا کے، لا علمی میں دھوکہ دے کر اگر ہم کسی چیز کو خرید بھی لیں اس کے مالک سے تو شریعت کے اعتبار سے یہ فعل حرام ہے. اس اعتبار سے کہ کاروبار معاملات میں ہے، معاملات میں جب تک کہ دو آدمی راضی نہ ہو، دو فریقین، دو پارٹیاں، اس وقت تک یہ عمل شریعت میں صحیح نہیں ہوگا. ایسا ہی اجارے کا مسئلہ، یعنی کوئی چیز کرائے پہ دینا، وکالت کا مسئلہ، کسی کا وکیل بننا، بننے والا بھی راضی ہو، جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی راضی. غرض یہ کہ معاملات انسانی زندگی کے وہ عمل جس میں کم سے کم دو فریقوں کی رضامندی شامل ہو. اس کے بعد نمبر تین، فقہ کا تیسرا حصہ ایقاعات، الف پھر یہ قاف الف پھر عین الف اور آخر میں تے، ایقاعات. ایقاعات کا مطلب یہ کہ ایسا معاملہ جو صرف ایک آدمی کی مرضی سے طے ہوتا ہو، انسانی زندگی کا ایسا عمل جو فقط ایک آدمی کی مرضی سے طے ہو جاتا ہو، اس کا نام ہے ایقاعات. اب جیسے نکاح، نکاح معاملات میں شامل ہے، کیونکہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم دو آدمی، لڑکا اور لڑکی، راضی نہ ہو. لیکن طلاق ایقاعات میں چلا گیا، کیونکہ طلاق فقط ایک آدمی کی مرضی سے ہو سکتی ہے، وہ شوہر ہے، بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو، لڑکے کے گھر والے راضی ہوں یا راضی نہ ہو، لڑکی کے خاندان والے راضی ہوں یا راضی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس معاملے پر. بہرحال طلاق میں صرف ایک آدمی کی رضامندی ضروری ہے اور وہ ہے شوہر، وہ اپنی خوشی سے جب چاہے طلاق دے سکتا ہے. اچھا، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بغیر کسی سبب کے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ گناہگار ہے یا گناہگار نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال طلاق تو ہو جائے گی، جو ہم نے بتایا کہ ایک واجب تعبدی ہوتا ہے، ایک واجب شرطی ہوتا. واجب تعبدی کے اندر یہ ہے کہ عمل غلط نہیں ہوتا، انسان صرف گناہگار ہوتا. ایسا ہی مسئلہ طلاق میں بھی آ سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس ریزن سے وہ طلاق دے رہا ہو شریعت میں یہ ریزن غلط ہو، اس پر طلاق دینے سے شوہر گناہگار ہوتا ہو، لیکن گناہگار ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر اس نے طلاق دے دی باقی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے کہ دو عادل آدمی سن لیں، عورت اس وقت نجاست کی یعنی حیض کے عالم میں نہ ہو، غصہ نہ ہو، عربی زبان میں صیغہ پڑھا جائے، وہ جو چار پانچ شرطیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، چاہے کوئی سبب نہ ہو طلاق دینے، غلط سبب ہو، جیسے کسی بھی مومن یا مومنہ پر تہمت لگانا اسلام میں عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ 99% امکانات اگر اس بات کے ہیں کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے اور 1% چانس ہے کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی، تو 1% کو مانا جائے گا. فقہ کا وہ مسئلہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زنا کے لیے چار عادل گواہ ضروری ہیں، چار عادل یعنی جن کی عدالت کو معاشرہ مانتا ہے، ایسے چار آدمی آ کر گواہی دیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، تب یہ گواہی مانی جاتی. تو یہاں تک فقہ کا مسئلہ کہ اگر چار آدمی گواہی بھی دے رہے ہیں، چاروں عادل بھی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات میں کہیں معمولی سا اختلاف ہو گیا، ٹائم بتانے میں اختلاف ہو گیا، جگہ بتانے میں اختلاف ہو گیا، جب اگرچہ وہ چار ہیں عادل ہیں، ان کی عدالت پورا معاشرہ تسلیم کر رہا، حاکم شرع جس کے سامنے گواہی دی جا رہی وہ بھی ان کو عادل مان رہا، پھر بھی اگر اتنا سا اختلاف بھی ان میں پایا گیا، ان چاروں کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی کہ تم نے تہمت لگائی ہے اور اس عورت کو تاہ وہ زنا میں مشہور ہی کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے تہمت لگانا، یہ ان کو سزا کس کی ملے گی؟ تہمت کی. اگر کہ عادل ہیں لیکن پھر بھی ذرا سا فرق تفصیلات میں ہوتا ہے اور یہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں. اور یہاں تک مسئلہ کہ اگر تین عادل آدمی اپنی آنکھوں سے یہ فعل حرام دیکھیں اور ان کو چوتھا ساتھی نہ ملے، تو عادل ہونے کے باوجود ان کے لیے حرام ہے اپنی زبان سے یہ واقعہ ادا کرنا، اس لیے کہ چار کے بغیر گواہی ہو نہیں پائے گی. اگر یہ تین واقعات خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے بھی ایسے واقعے کے گواہ بن گئے کہ جس میں کسی عورت نے زنا کیا اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، سارا واقعہ تفصیلات کے ساتھ تینوں کے علم میں ہے، لیکن چونکہ یہ تین ہیں اور گواہی کے لیے چار ہونا چاہیے، اس لیے ان تین کے لیے حرام ہے اس واقعے کو کسی کے سامنے، حتیٰ یہ کہ مشتہد کے سامنے بھی بیان کرنا. اور اگر یہ بیان کرنے کی غلطی کر بیٹھے تو چاہے کتنے ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، چاہے ان کی بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، ان کو بہرحال کوڑوں کی سزا ملے گی اور سزا بھی تہمت کی سزا ملتی. تو اب ایک مومنہ پر یا ایک مسلمان عورت پر تہمت لگانا اسلام میں اتنا بدترین گناہ کہ اگر کہنے والا صحیح بھی ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ جب تک کہ تعداد پوری نہ ہو تم اپنی زبان سے یہ جملہ نہ نکالو. اب اگر فرض کیجئے کہ تہمت لگا کر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا، تو چاہے یہ گناہ کر رہا اس کا یہ ریزن یا وجہ بالکل غلط ہے، مگر طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق اپنی جگہ صحیح رہے گی، جو واجب تعبدی کا مسئلہ تھا کہ گناہ اپنی جگہ پر مگر عمل بہرحال صحیح رہتا، یہ واجب شرطی والی بات نہیں. ہاں فرض کیجئے کہ وہ طلاق اردو میں دے دے تو وہاں یہ مسئلہ کہ گناہ بھی ہوا اور طلاق بھی غلط ہو گئی. تو بہرحال ایقاعات وہ عمل کے جس میں ایک آدمی کی رضامندی سے عمل صحیح ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ عمل کرنے والا گناہگار ہو یا گناہگار نہ ہو، مگر وہ عمل جس کے لیے اس نے اپنی زبان سے ایک فقرہ ادا کیا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح، اس میں طلاق آ گیا، اس میں عشق یعنی غلام کو آزاد کرنا آ گیا کہ اگر انسان اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو چاہے اس کا غلام آزادی کو پسند کرے یا پسند نہ کرے، تڑپ تڑپ کر کہے میں اسی کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، بہرحال وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں یک طرفہ معاملہ چلتا. یہی مسئلہ نظر، قسم اور عہد کا ہے، یہ ایقاعات میں شامل، یعنی اس کے اندر انسان کو فقط اپنی زبان سے جملہ نکالنا پڑتا، یہ ضروری نہیں، اس میں دوسرے آدمی کی رضامندی ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ صحیح قسمیں غلط کہ جس میں آدمی کسی اور کے عمل پہ قسم کھا کچھ درسوں میں اثر میں نے بیان کیا کہ منع کی مانی جاتی ہے کہ مثلاً اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سر پر مثلاً میں چھری لگاؤں گی. اول تو یہ منت ہی غلط ہے چھری لگانے, اور دوسری بات یہ کہ انسان منت اپنے عمل کے لیے کر سکتا کہ میں یہ عمل کروں گا. یہ منت غلط کہ اگر فلاں کام ہوا تو میں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے یا شوہر سے یا کسی رشتہ دار سے یا بیوی سے فلاں عمل انجام دلواؤں گا. یہ منت غلط, کیونکہ منت ایقاعات کے اندر, ایقاعات کا مقصد یہ کہ یک طرفہ معاملہ, ہمیں یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ اگر میرا بیٹا ہوا اور وہ صحیح سالم رہا تو میں اس کو لے کر مثلا کربلا کی زیارت کے لیے جاؤں گا. یہ ہم منت مان سکتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا پیدا ہوا صحیح سالم رہا تو ہم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں, اپنے بارے میں منت مانی جا سکتی اپنے عمل کے بارے میں. مگر اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے وہ بیٹا راضی ہو گیا اس کو لے کے ہم گئے, وہ ایک الگ مسئلہ, مگر یہ منت بہرحال صحیح نہیں, منت غلط ہے اس اعتبار سے کہ منت ایقاعات میں شامل, ایقاعات کا معاملہ یک طرفہ ہوتا, دوسرے کو اس میں شامل کیا ہی نہیں جا سکتا. تو جیسا آپ اکثر دیکھیں کہ منت ہو یا قسم ہو یا عہد, جو محرم میں اکثر نظر آتا کہ فقیر بنا دیا جاتا ہے یا کوئی ناڑا پہنایا جاتا, یوں اپنی عقیدت میں, محبت میں, خاندانی رواج میں پہنائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں بیٹا بالکل اپنی جگہ آزاد و خود مختار, وہ چاہے تو ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دے, اور اگر ماں یا باپ کہیں کہ یہ ہماری منت ہے تمہیں ماننا پڑے گا, تو ان کا یہ اصرار غلط, کیونکہ یہ منت شروع ہی سے باطل. منت وہ صحیح ہوتی ہے جس میں انسان عمل کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے, وہ منت صحیح نہیں جس میں عمل کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالی جائے. تو اب یہ مسئلہ بھی, ویسے تو منت کی تفصیلی مسائل آپ پڑھیں گے تب یہ مسئلہ آئے گا, لیکن مختصر ترین یہ مسئلہ کیسے حل ہوا, فقط اس ایک راز کی وجہ سے کہ کیونکہ قسم اور نظر اور عہد ایقاعات میں شامل ہے, اور ایقاعات ہمیشہ یک طرفہ معاملہ ہوتا تو خود بخود وہ منت غلط ہوگی کہ جس کے اندر ہم دوسرے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں. جس طریقے سے طلاق دینے کے اندر یہ اختیار نہیں رکھا جا سکتا کہ شوہر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ بھی جب چاہے طلاق دے سکتی ہے یا طلاق لے سکتی ہے, یہ غلط. طلاق ایقاعات کے اندر ہے, اور اس کے اندر اس قسم کا اختیار دوسرے کو دینا ہی غلط. یہی منت کا, یہی قسم کا, یہی عہد کا مسئلہ. بہرحال تیسری چیز ایقاعات ہے. تو اب جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل ایقاعات میں شامل ہے, تو پہلی بات تو آپ فوراً یہ سمجھ جائیے کہ یہ مسئلہ یک طرفہ ہوگا. اس میں اگر ہم کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیں تو یہ بالکل غلط ہو جائے. اور چوتھی چیز, فقہ کا چوتھا حصہ احکام. احکام نمبر ایک عبادات, نمبر دو معاملات, نمبر تین ایقاعات, اور نمبر چار احکام. احکام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو معاشرے کو یا معاشرے کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. ہر وہ عمل جو معاشرے کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو احکام میں شامل کیا جاتا ہے. ہر وہ عمل جس سے معاشرے کا نظام باقی رہتا ہے وہ احکام میں شامل ہے. تو فقہ کے چار حصے ہوئے, ہر وہ عمل جس میں قصد قربت لازم ہے, اس کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا, وہ عبادات ہے. اور باقی جتنے اعمال بچے جس میں قصد قربت نہیں, ان کی تین قسمیں ہوئیں, یا ان کا تعلق دو طرف کی رضامندی سے ہے تو وہ معاملہ, یا ایک آدمی کی مرضی سے وہ کام ہو جاتا ہے ایقاعات, یا وہ کام کہ جس میں کسی کی مرضی نہیں بلکہ معاشرے کو بچانے کے لیے وہ کام ضروری. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو دو تین اور چار, یہ جو باقی تین حصے بتائے گئے, معاملات و ایقاعات و احکام, اس میں بھی انسان چاہے تو قصد قربت کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے قصد قربت ضروری نہیں. جیسے نماز اور نکاح, نکاح اگر انسان دنیا کی خاطر کرے, کسی کے دباؤ میں آ کر کرے, کسی بدنامی سے بچنے کی خاطر کرے, کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کرے, یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرے, یا صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کرے, ہر صورت میں نکاح صحیح, ہر صورت میں صحیح. لیکن اگر قصد قربت کر لی تو ثواب بڑھ جائے گا. فقط دنیا کو حاصل کرنا چاہا, نکاح صحیح ہے ثواب نہیں ملے گا, مگر صحیح تو رہے گا. نماز میں ایسا مسئلہ نہیں, نماز میں اگر اللہ کا تصور ذہن سے نکل گیا تو نماز ہی غلط ہے, نماز ہی باطل ہے, اسے دوبارہ انجام دینا ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض مجتہدین کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا ہے, اور میں نے اکثر درسوں میں اس جملے کو کوٹ کیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی یا واجب کیا یا سنت کیا, نہ کبھی کوئی مباح کام کیا, نہ مکروہ کام کیا, نہ حرام کام کیا. تو بہرحال یہ تو خیال آتا ہے کہ معاملات ہیں, ایقاعات ہیں, بازار سے سودا خریدنا ہے, مکان لینا, یہ تو ہر آدمی کو کرنا پڑا ہوگا. تو اگر انہوں نے ساری زندگی صرف واجب اور سنت کیا, یہ دو چیزیں وہ ہیں جس میں قصد قربت ضروری, تو معاملات اور ایقاعات کا کیا ہوا ہوگا. اس لیے بتانا پڑا مجھے کہ معاملات اور ایقاعات کے لیے قربتاً الی اللہ ضروری نہیں, مگر ہم چاہیں تو ان میں بھی یہ نیت کر کے اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں, اور چاہیں تو یہ نیت نہ کریں, معاملہ بالکل صحیح. خیر, ابھی چوتھی چیز کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے, اور اسی کے زمرے میں آج کا ایک اہم مسئلہ مختصراً بیان کر دیا جائے. ڈیٹیل کا یہ موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. چوتھی چیز فقہ میں چوتھا حصہ کیا بتایا گیا؟ احکام. یعنی ہر وہ عمل جو معاشرے کے نظام کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اب اس میں کیا آتا ہے مسئلہ؟ سب سے پہلے میراث کا مسئلہ, کہ اگر ایک مرنے والے کے مرنے کے بعد یہ طے نہ ہو کہ اس کا سامان و اسباب و جائیداد کس کو ملے گا, تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا. ہر شخص کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور ہنگامے ہوں, ہر شخص کے انتقال کے بعد اس کے گھر کے اندر محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی. خود آپ دیکھ لیجیے کہ جن گھرانوں میں میراث کے مسئلے میں اسلامی اصول کی پابندی نہیں کی جاتی, اور ذرا سی مرنے والے نے دولت چھوڑی, بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا, گھر والوں میں آپس میں کتنے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, تو اسلام تو کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا. وہ تو غیروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دے رہا, تو جہاں آپس میں خونی رشتے داریاں, وہاں پہ کیسے جھگڑے اور ہنگامے ہوں. تو اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس معاملے کو لوگوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑا جائے, ورنہ ہر آدمی اپنے فائدے کی بات ڈھونڈے. اسلام نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میراث کے مسائل ہم بتاتے ہیں تاکہ معاشرہ بگڑنے سے محفوظ رہے. یہی وجہ کہ جن دیندار گھرانوں میں اسلامی اصول کی پابندی ہوتی, وہاں کبھی میراث کے مسئلے پہ لڑائی ہوتی میں نے نہیں دیکھی. آپ عدالتوں کو دیکھیں, کورٹس میں دیکھیں, 50% سے زیادہ مقدمات کسی جائیداد کے سلسلے میں ہوتے ہیں, اور انتہائی قریبی رشتے داروں میں. تو میراث کا مسئلہ آ گیا احکام میں, کیونکہ اس مسئلے کو اگر اسلام حل نہ کرتا تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا. حدود, مجرم کو سزا دینا, یہ مسئلہ بھی ایسا کہ اگر اس کو حل نہ کیا جاتا کہ مجرم غلطی کرے پھر لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا, جیسا تمہارا دل چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو, تو نتیجہ کیا ہوتا؟ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جاتا, ہنگامے اور جھگڑے ہوتے رہے. جو جتنا طاقتور مجرم ہوتا اتنا ہی اس کا ڈر اور روب لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوتا, اور وہ سزا سے ہمیشہ بچ جایا کرتا. اب اسلام نے حدود جاری کر کے یہ حکم بھی دیا کہ اگر کسی شخص پہ ساری شرائط پورا اتر رہی ہے سزا کی, تو حاکم شرع کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کی سزا کو معاف کرے. مثلاً چار گواہوں نے گواہی دے دی زنا کے بارے میں, اب حاکم شرع کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کی سزا معاف کر دی. اس لیے کہ اگر یہ حق مل جائے تو بعد میں اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی. تو حدود کا مسئلہ بھی ایسا ہی. دیات, ہم نے کسی کو مارا, زخمی کیا, نقصان پہنچایا, اب اگر اسلام اس سلسلے میں اتنے سخت احکامات نہ رکھتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ جس کے پاس ذرا سا تکلف ہے, ذرا سی مروت ہے, ذرا وہ دوسروں کا لحاظ کرتا, ہر آدمی اس کو دباتا, ہر آدمی اس کو نقصان پہنچاتا. وہ شریف آدمی, جیسے فی الحال جو ہمارا معاشرہ کہ جس میں مسائل ہیں فقہ کے, عمل کوئی نہیں کرتا, تو یہاں ہر شریف آدمی پہ ظلم کر دیا جاتا, یہ سمجھ کر کہ یہ تو بولے گا ہی نہیں, یہ تو پلٹ کر کچھ کہے گا ہی نہیں. اسی لیے اسلام نے دیات کا مسئلہ رکھا, اور اتنا سخت مسئلہ رکھا کہ باقی معاملات میں تو یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز کے بارے میں اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ سامنے والا راضی ہے, چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہے مگر یقین ہے, تو تم اس کی چیز استعمال کر سکتے ہو. جیسے پانی کا مسئلہ, دوست کے گھر میں گئے, یقین ہے کہ ہم اس کے پانی سے وضو کریں گے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسلام نے کہا بس ٹھیک ہے، اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یقین پہ عمل کر کے اس کے پانی سے وضو کر لو. مگر دیات میں یہ رکھا گیا کہ اگر تمہیں یقین بھی ہے کہ تمہارا دوست تمہیں معاف کر دے گا، تب بھی اس سے زبانی بات ضرور کرو، زبانی طور پر اس کو ضرور مسئلہ سمجھاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی شریف یا سیدھے سادھے یا شریعت کی پابندی کرنے والے آدمی پر مظالم زیادہ ہونے لگے. جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ آدمی ایک حد تک مظالم برداشت کرے گا، پھر ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر میں دین کی پابندی کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہر آدمی مجھے دبا لے، اور پھر جو ری ایکشن ہوگا تو یہ دین ہی سے دور ہو جائے گا، معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا. یا کم سے کم یہ کہ اس کے حشر کو دیکھ دوسرے لوگ گھبرائیں گے دین کے قریب آنے سے، کہ اگر دیندار بنو تو یہ پریشانی ہوتی کہ ہر آدمی ستا کے چلا جاتا ہے، ہم خدا کے خوف کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے معاشرے کو بچانے کے لیے احکام دیات رکھے گئے، احکام زمان. زمان یعنی دیات کا تعلق تو ہے جسمانی نقصان، اور زمان کا تعلق ہے مالی نقصان. کسی کی پینسل چرا لی، کسی کا ربڑ اٹھا لیا، کسی کا گلاس توڑ دیا، کسی کی پلیٹ کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا زیور لے کر گئی کوئی عورت استعمال کے لیے، بندہ گرا کے آ گئی. اب یہ ہے کہ جس کو ہم نے نقصان پہنچایا، ہو سکتا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے خاموش رہے کہ کیا میں ایک پلیٹ یا ایک گلاس کے بارے میں ان سے جھگڑا کروں. یہ بھی کہیں گے کہ کتنے نیچ یا چھچورے یا ذلیل قسم کے انسان. مگر اگر اس طرح سے خاموشی اختیار کی جانے لگی تو اس وقت تک تو صحیح کہ جب سامنے والا بھی اتنا ہی شریف. ورنہ مولائے کائنات کی وصیت کا وہ جملہ کہ بیٹا حسن، ہمیشہ کمزور یا جو آدمی تمہارے نیچے ہو اس کی خطا کو معاف کر دیا کر، مگر خبردار یہ سلوک اس کے ساتھ نہ کرنا جو نااہل ہو، اور تمہاری معافی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ سرکش ہو جائے. تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا. تو اب اسلام نے اس میں زمان کا حکم رکھا کہ بات صحیح کہ اگر کسی نے مثلاً ایک سیٹ لے کر گیا کہ مہمان آ رہے ہیں، ڈنر سیٹ دے دیجیے، ایک پیالی یا ایک گلاس یا ایک پلیٹ توڑ کے لے آئے، اب ہم اس سے کیا کہیں، اچھا نہیں لگ رہا، مگر نہ کہا جائے تو وہ جتنا لاپرواہ ہے اتنا ہی لاپرواہ رہے گا. اب اسلام نے خود ہی اس کی گردن میں زمان کو ڈال دیا کہ یہ مالک کہے نہ کہے، خدا تم سے کہہ رہا کہ جاؤ اور جا کر یا تو اس کو یہ چیز خرید کر دو یا جا کر اس سے معافی مانگو. معافی مانگنا بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. ایک خوددار آدمی کے لیے چیز خرید کے دینا آسان، مگر کسی سے معافی طلب کرنا زیادہ مشکل. تو اب یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو معاشرے کا نظام کس انداز سے باقی رہ سکتا ہے آپ خود ہی دیکھ. اب اسی کے اندر مثلا ولایت فقیہ کا مسئلہ اسی میں آتا کہ معاشرے کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے حکومت تو کوئی ہونی چاہیے. کیسی حکومت ہو، وہ طریقہ بھی اسلام نے ہم کو بتایا. تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق معاشرے کے نظام کو باقی رکھنے سے ہے، اسے ہم اپنی فقہ میں احکام کہتے ہیں. اور مجتہدین کے جتنے اختیارات، وہ سب احکام کے چیپٹر میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. مثلا مجتہد کا اختیار کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، یہ ساری جائیداد مجتہد اپنے ہاتھ میں لے گا. کیونکہ اگر ایسا اختیار مجتہد کو نہ دیا جائے تو سب ایک مرتبہ اس کی جائیداد کے اوپر کیلوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور معاشرے میں ایک جھگڑا اور ہنگامہ ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے تو اب اس کا ولی خود بخود مجتہد بن جاتا. اگر کوئی بچہ نابالغ اور اس کا باپ دادا چچا پھوپھا کوئی رشتہ دار نہ ہو، اب اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے، اس کا ولی مجتہد بن گیا. اب اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جس کا مالک پتہ نہیں چل رہا، یہ چیز مجتہد کے حوالے کرو. غرض یہ کہ مجتہد کے جتنے اختیارات، وہ سب چوتھے حصے میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق معاشرے کو بچانے سے. اور یہی وجہ کہ ہمارے پرانے علماء تقلید کے لیے الگ سے بحث نہیں کرتے تھے، تقلید کو بھی آخری حصے احکام میں بیان کیا جاتا کہ فی الواقع تقلید ایک ایسی چیز کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو معاشرہ درہم بھرم ہو جائے، ہر آدمی اپنی مرضی سے دین پہ عمل کرے گا، چنانچہ دین ہی باقی نہیں رہے گا. لیکن اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ فقہ میں 52 چیپٹرز ہیں، اب اگر تقلید آخری چیپٹر میں آ رہی تو یہ سارے جو شروع کے چیپٹر ہیں، کوئی ان سب سے گزرے تو وہاں تک جا کے پہنچے گا. فرق کیجیے کہ ان سب سے گزر کے جب اس نے آخر میں تقلید کا باب پڑھا تو اسے یہ پتا چلا کہ ساری محنت تو ضائع ہوگی، اس لیے کہ میں نے جس مجتہد کے فتوے سارے یاد کیے اس کی تو میں تقلید کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس وجہ سے اب علماء اس کو شروع میں بیان کرنے لگے, ورنہ فی الواقع فقہ کے جو چار حصے کیے گئے ان کی جو ترتیب ہے لاجیکل, اس کے اعتبار سے تقلید کو آخر میں آنا چاہیے, اور تقلید اب تک آخر ہی میں ہمیشہ بیان کی جاتی. یہ میں نے اس لیے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بعض ایسے لوگ جن کے پاس دین کی تھوڑی بہت معلومات ہیں مگر وہ لوگ پوری معلومات نہیں, وہ پرانے مجتہدین کی یا علماء کی کتابیں سامنے رکھ کے کہتے ہیں دیکھیے اس میں تو طہارت سے گفتگو شروع ہو رہی, یہ تو آج کے مجتہدین کا بنایا ہوا مسئلہ ہے تقلید, پرانے علماء کے پاس تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. علامہ ہلی یا صاحب شرائع الاسلام ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی, اس کو کھولتے تو آغاز ہی وضو اور غسل کے مسئلے سے طہارت سے ہے, تو ان کو کہنے کا موقع ملتا کہ توضیح اور مسائل سے پہلے تو تقلید کبھی کوئی مجتہد بیان ہی نہیں کرتا تھا. اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا کہ نہیں تقلید ہے بہت پرانا مسئلہ مگر ترتیب کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا تھا, اس لیے علماء ہمیشہ اس کے آخر میں بیان کیا کرتے. خیر اب یہ چوتھا مسئلہ چوتھا حصہ ہو گیا احکام, یعنی ایک معاشرے کے نظام کو باقی رکھنے جتنے مسئلے ہیں ان کا تعلق احکام سے. اب میں ضمناً ایک دو باتیں آپ کو اور بتا دوں کہ پہلے تین حصے جو ہیں عبادات معاملات اور عقاد, اس میں کسی مجتہد کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کوئی حکم جاری کرے یا کسی مسئلے کو تبدیل کرے. قرآن اور حدیث سے جو وہ عقد کرے گا وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا, مگر چوتھا حصہ احکام کا حصہ اس میں ایک مجتہد کو اختیار ہے کہ وہ موقع محل اور حالات کو دیکھ کر کوئی مسئلہ خود سے بنا کے پیش کر سکتا اور معاشرے کے لیے اس کا ماننا لازم. نکاح کے سلسلے میں وہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے, نماز کے سلسلے میں کوئی مجتہد پابندی نہیں لگا سکتا کہ ایسی چیز جو قرآن اور حدیث میں نہیں وہ کہے کہ میں اس وقت حکم دیتا ہوں کہ ایسا عمل کروں. صرف احکام کے اندر کہ معاشرے کو بچانے کے لیے اگر کوئی حکم بنانا پڑے اپنی طرف سے بنانا پڑے تو اس کا اختیار مجتہد کو ہے. اچھا جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شریعت میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے بلکہ شاید ان الفاظ کو غلط قرار دیا جائے, مگر اسی مسئلے کو دوسرے ٹیکنیکل الفاظ میں بیان کیا گیا جس کی بہرحال آپ کو ان ٹیکنیکل الفاظ کی ضرورت نہیں. تو اب اگر ایک مجتہد نماز کے بارے میں یہ کہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ مثلا دن میں پانچ کے بدلے چھ نمازیں پڑھ لیا کریں تو یہ غلط ہو جائے گا, لیکن وہ یہ کہے کہ میں موجودہ حالات کے پیش نظر یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ کرنسی کی خرید و فروخت جو اسلام میں بالکل جائز ہے صراف کے ذریعے یا حوالے کے ذریعے یا بلیک مارکیٹ کے ذریعے, اب میں منع کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے آپ اس میں حصہ نہ لیں, تو چاہے یہ قرآن و حدیث میں ہو نہ ہو لیکن کیونکہ اس کا تعلق ہے حفظ نظام سے معاشرے کے نظام کو بچانے سے, اس لیے مجتہد کو حق ہے کہ یہ مسئلہ بنائے اور دوسروں پر واجب ہے کہ اس مسئلے پر عمل کیا جائے. جیسے کہ پچھلی دفعہ کے سوال کا جو جواب دینا پڑا مجھے تمباکو, یہ ایقاعات کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے, ایقاعات یعنی کھانے پینے کا مسئلہ, کھانے پینے میں ہر آدمی اپنی مرضی کا خود مختار ہے, جو چیز ہمیں پسند آئے ہم کھائیں, جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو چھوڑ, ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے پوچھیں کہ یہ چیز ہم کھائیں یا نہ کھائیں. لیکن تمباکو کے مسئلے میں فتویٰ دیا گیا کہ یہ حرام, یہ فتویٰ کیوں دیا گیا؟ فتویٰ صرف احکام کی وجہ سے کہ معاشرے کے نظام کو بچانے کے لیے اس وقت ضروری تھا کہ تمباکو کو حرام قرار دیا جائے تاکہ انگریزوں کا اقتدار ختم ہو ایران پر سے اور ایران کا نظام اسلامی ماحول باقی رہ سکے. تو جو مسئلہ بھی احکام میں آتا ہے اس میں مجتہد کو حق ہے کہ چاہے قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو چاہے حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہو وہ خود سے اسے بنا کر پیش کر سکتا اور معاشرے کو اس پر عمل کرنا لازم. لیکن یہ مسئلہ کیونکہ فقط ایک مخصوص زمانے کے لیے ہوتا اس لیے جیسے ہی وہ حالات بدلے وہ مسئلہ ختم ہو گئے, باقی مسائل میں ایسا نہیں. نماز ہو یا روزہ ہو یا نکاح ہو یا طلاق, عبادات معاملات اور عقاد قیامت تک کے ان کے احکام اپنی جگہ, زمانہ بدلنے سے ان پہ تبدیلی نہیں آ سکتی. فقط
چوتھی چیز احکام کے اندر معاشرے کو بچانے کے لیے جو حکم مجتہد بناتا اس کی اجازت بھی اس کو ہے، جب وہ ماحول بدل جائے تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ مجتہد مسئلہ بنائے تو دوسروں کے لیے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ جب کوئی مجتہد جامع الشرائط، وہ مجتہد جس میں ساری شرائط موجود ہیں، وہ 8 شرطیں کہ جو توضیح کے شروع میں بتائی گئیں، بالغ ہو اور عاقل ہو اور حلال زادہ ہو اور عادل ہو اور زندہ ہو اور مرد ہو اور مجتہد ہو، وہ ساری جو شرائط ہیں عالم کو چھوڑ کر، عالم نہیں عالم کے علاوہ جو باقی 8 شرائط جس مجتہد میں پائی جائے، اسے حکم ہے کہ وہ ماحول کو دیکھ کر ساری دنیا کے صاحبان ایمان کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی حکم جاری کر سکتا ہے، اور جب ایک مجتہد کوئی حکم جاری کرے تو سارے جس علاقے کے لیے وہ حکم جاری ہوا وہاں والوں میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ اس حکم کو مانا جائے، اور دوسرا مجتہد بھی اس حکم کو نہیں توڑ سکتا، یعنی دوسرا مجتہد اس کے اگینسٹ دوسرا حکم نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ دوسرے مجتہد کو یہ یقین ہو جائے کہ پہلے مجتہد نے کسی غلط فہمی کی بنا پر یہ حکم دیا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے مجتہد کا حکم کسی غلط فہمی کی بنا پر ہے تو دوسرا مجتہد اس حکم کو توڑ سکتا، ورنہ جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے دوسرے مجتہد کے لیے حکم کے مقابلے میں حکم دینا یہ حرام اور گناہ، اس میں عالم اور غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، چھوٹے سے چھوٹا مجتہد بھی کسی مسئلے میں حکم دے دے۔ اب حکم دینے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جو جملہ آئے دنیا کے سامنے اس کا آغاز ہو کہ حکم تو، میں حکم دیتا ہوں، جب یہ ٹرم استعمال ہو جائے اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ حکم کہلاتا ہے، جب تک کہ یہ لفظ استعمال نہ ہو اس کے بعد والا جملہ چاہے اس کا انداز حکم کر کہ تم سب کو یہ کرنا چاہیے، تم سب لوگ یہ کرو، لیکن جب تک کہ حکم تو کا لفظ نہ آئے کہ میں نے حکم دیا، اس وقت تک وہ حکم نہیں بنے۔ جب حکم تو کا لفظ آ جائے اس کے بعد وہ حکم بن جاتا ہے۔ دوسرے مجتہدین اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حکم غلط فہمی پہ دیا گیا ہے تو وہ اس کو توڑ سکتے ہیں، اور اگر یہ پتہ نہ چلے تو ان کے لیے اس حکم کے سامنے خاموش رہنا واجب ہے۔ البتہ کیا وہ بھی اس حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ ایک الگ مسئلہ، اس میں تو ہر مجتہد اپنے فتوے کو دیکھے گا۔ البتہ عام طریقہ یہ کہ اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ کسی مجتہد نے غلط فہمی میں حکم دیا تب بھی دوسرے مجتہدین اس حکم کو نہیں توڑتے ہیں جب تک کہ اس میں کوئی نقصان واقع نہ ہو رہا، جیسا کہ اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نجف میں یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ اب یہ مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اعتبار سے عبادات کا مسئلہ مگر احکام میں پہنچ جاتا ہے، عبادات معاملات اور ایقاعات اس کے اکثر مسائل ایسے ہیں جو بعض اوقات احکام میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق معاشرے کے نظام سے ہو جاتا۔ بہت زیادہ الجھی ہوئی گفتگو ہو جائے گی لیکن یہ مثالیں دینا بھی ضروری۔ پھر ذہن میں اصل مسئلہ رکھیے کہ تین چیزوں میں مجتہد کو اختیار نہیں ہے مسئلہ بنانے، احکام میں اختیار، لیکن وہ جو تین چیزیں ان کا اگر کوئی جز احکام میں چلا جائے، احکام کو یاد کر لیجئے معاشرے کا نظام، معاشرے کے نظام میں چلا جائے تو ان تین چیزوں میں بھی مجتہد کو حق ہے حکم بنانے کا۔ جیسے میں مثال دے رہا تھا اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ مثلا چاند کا مسئلہ، اب ویسے تو چاند کا مسئلہ عبادات میں شامل ہے اور ہر آدمی پر شریعت نے چھوڑا ہوا کہ تم اپنی مرضی سے چاند کے بارے میں خود ڈسیشن لو کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، نہ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت، نہ دوسرے کی بات ماننے کی ضرورت، جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق تم چلو اور اپنی جگہ اگر تم سیٹسفائی ہو کہ چاند نہیں ہوا تو چاہے تمہارا پڑوسی یا تمہارا بھائی عید منائے تم کو روزہ رکھنا، یا اگر اس کے برعکس تمہیں یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا چاہے دنیا تمہاری بات نہ مانے، بہرحال تمہارے لیے عید منانا واجب۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ چاند کا مسئلہ معاشرے کو درہم برہم کر دیتا، جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، یہ ساری خرابی ہے مجتہد کے نہ ہونے سے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ چاند کے مسئلے میں معاشرے کا نظام بگڑنے لگتا، معاشرہ ٹوٹنے پھوٹنے لگتا ہے، عجیب قسم کا خلفشار اور انتشار بپا ہو جاتا ہے. ویسے پورا ہمارے یہاں کا ماحول ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم لوگ اپنے ماحول کو صحیح بھی کر لیں تو بہرحال 50% یا 60% یا 70% دوسرے مسلمان بھی ہیں، ان کے یہاں تو بہرحال وہ دو تین رائے رہیں گی، جان ہوا جان نہیں ہوا. ہم اگر اپنے آپ کو صحیح بھی کر لیں تو رہنا انہی کے ساتھ ہے، وہ ہنگامہ تو رہے گا. لیکن جیسے ایران ہے یا نجف ہے یا کربلا، یہاں 100% شیعہ آبادی، تو وہاں پر جب کبھی مجتہدین ہو گیا وہ حکم دے دیتے تھے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ کل عید مناؤ، جیسے آقا محسن حکیم نے ایک دفعہ حکم دیا یا آقا شہرودی نے ایک مرتبہ حکم دیا، اب انہوں نے حکم دے دیا، بلکہ آقا کوئی نے بھی حکم دیا، حکم دے دیا، حکم آ گیا، سارا مسئلہ ختم. جان ہوا ہے نہیں ہوا ہے، عید ہے نہیں، تقریباً سب کے لیے اس کو ماننا واجب. میں نے تقریباً کا لفظ اس لیے بڑھا دیا کہ فقط چاند کے مسئلے میں آقا خوئی کا یہ فتویٰ ہے کہ اس میں مجتہد کا حکم نہیں مانا جائے گا، صرف آقا خوئی کا بس، اور وہ بھی صرف چاند کے مسئلے میں. خیر اب حکم دے دیا، مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آقا محسن حکیم نے تو حکم دے دیا کہ کل عید مناؤ، یہ حکم دوسرے مجتہدین کو معلوم ہے کہ غلط حکم دیا گیا. غلط ان معنوں میں نہیں معاذ اللہ کہ آقا محسن حکیم نے جان بوجھ کے غلطی کی، مگر اس آدمی کی بات پہ بھروسہ کر کے عادل سمجھ کے یہ حکم دیا، فرض کیجیے وہ عادل نہیں، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں. تو اب دوسرے مجتہد کو حق ہے کہ اس حکم کے خلاف حکم دے دیں، مگر یہ کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے کہ اگر اس غلط حکم کو لوگ مان لے تو بھی کیا نقصان، کوئی ایسا نہ کوئی کسی کی جان جا رہی ہے، نہ عزت جا رہی ہے، نہ ناموس لٹ رہی. ٹھیک ہے عید ایک دن پہلے ہو رہی ہے یا ایک دن بعد ہو رہی، یہ تو اتنا اہم مسئلہ تو ہے نہیں. اس اعتبار سے مجتہدین کیا کرتے تھے، اب ان کے لیے بھی مسئلہ، اس حکم کے خلاف حکم دے تو بظاہر اس میں توہین بھی ہے ایک مجتہد کی جس کا پہلا حکم آ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہرحال بدگمان لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اب وہ کہیں گے دیکھو اتنے سے مسئلے میں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اگر اس حکم کے خلاف حکم نہ دے تو خود کیا کریں اگلے دن، ان کے نزدیک تو چاند نہیں ہوا، انہیں تو روزہ رکھنا. تو وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جو اب آپ 2 سال سے پاکستان میں بھی کچھ علماء کرنے لگے، سفر اختیار کر لیتے تھے کہ سفر پہ چلے جاتے ہیں تاکہ حکم کے مقابلے میں حکم دینے کا مسئلہ بھی نہ ہو، مجتہد یا مرجے کی توہین بھی نہ ہو، اور یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری میں بھی کوئی خلل نہ پڑنے پائے. تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر کہ ایک مجتہد کو اختیار ہے کہ اگر وہ دوسرے مجتہد کے حکم کی غلطی کو پکڑ بھی لے، تب بھی عام طور پر جب تک کہ اس غلط حکم سے کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو معاشرے کو، مجتہدین اس قسم کے معاملات سے زیادہ توجہ نہیں دیتے. یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے ذہن کہ علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں، موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں نکالتے رہتے ہیں. یہاں پہ شریعت نے انہیں اختیار بھی دیا کہ تم دوسرے مجتہد کا حکم توڑ سکتے ہو، وہاں پر بھی وہ عام طور پر ان چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں. مگر پھر وہی بات کہ ایسا بھی نہیں کہ کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنے میں ہم خود کوئی گناہ کریں، نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا جیسا میں نے طریقہ بتایا کہ سفر کر لیا، سفر روزے کے عالم میں کیونکہ سفر جائز بھی ہے، روزہ بھی ختم ہو جاتا، دونوں ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں. بہرحال بات یہ ہو رہی کہ مجتہد کا جب حکم آ جائے تو اس حکم کو ماننا واجب، اور بعض ایسے مقامات پر بھی مجتہد کو حکم دینے کا حق کہ اصل میں وہ مقام عبادت کا مسئلہ یا معاملات کا مسئلہ یا اقامت کا مسئلہ، جس میں مجتہد مسئلہ بنا نہیں سکتا، لیکن ان میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے کو بگاڑ رہا، براہ راست وہ معاشرے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ وہ معاشرے کو بگاڑ رہا، یہاں پر بھی مجتہد کو حق ہے کہ وہ ایک حکم بنا سکتا. مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مجتہد نے عبادت میں دخل اندازی، نہیں، یہ عبادت کا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے معاشرہ بگڑ رہا. بطور مثال متا اسلام میں بالکل جائز، جو اس کی چند شرائط ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے متا کیا جائے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے کہ یہ غلط ہے یا باطل ہے یا اس میں غلطی کی گئی. مگر موجودہ زمانے میں ایران میں اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں، کچھ ڈسکشنز ہیں جس میں مثلا ایک یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن کرانا پڑے، شریعت کے یا فقہ کے احکامات کی روشنی متا کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں کہ یہ نکاح, یہ بھی ایک نکاح کہ ہم اسے کہیں جا کے رجسٹر کرائیں. لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر اس قانون کو نہ بنایا جائے, یہ تو ایک قانون بنایا گیا, نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث, لیکن اگر اس کو نہ بنایا جائے تو معاشرے کا نظام بگڑ رہا, ہر زنا کرنے والا کھلم کھلا معاشرے کو گمراہ اور خراب کرنے والا جب پکڑا جائے یہ کہہ کے بچ جاتا کہ ہم نے تو متا کر لیا, اور چونکہ متا میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے جس طرح نکاح میں ضرورت نہیں, بس اس اعتبار سے ہم نے زنا نہیں کیا. تو اس قسم کے کیسز جہاں یہ چانس ہے کہ شاید انہوں نے متا کیا وہاں تک تو چلیں بات بن جائے, لیکن جہاں صریحاً معلوم ہے کہ یہ زنا کے ایک اڈے کو پروان چڑھایا جا رہا مگر وہ شریعت کے ایک مسئلے کو غلط استعمال کر کے اس قسم کی زیادتی کر رہے ہیں, تو اب معاشرہ بگڑ رہا ہے, اس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیل رہی. ایک حکم مجتہد نے بنایا جبکہ یہ معاملات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عبادات کی میں نے مثال دی کہ چاند کا مسئلہ عبادات کا مسئلہ, مگر اس میں بھی مجتہد ایک حکم دے سکتا ہے جب اس سے معاشرہ بگڑ رہا ہو. عبادات کا مسئلہ یا معاملات کا مسئلہ یا ایقاعات کا مسئلہ, اس کے اندر بھی مجتہد کبھی حکم بنا سکتا, لیکن کب؟ جب اس کی وجہ سے معاشرے کے بگڑنے کا امکان پیدا ہو رہا ہو. اب جو میں نے کہا تھا کہ ایک آخری ضمنی بات میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہمارے مجتہدین میں ہمیشہ سے زیر بحث رہا. دو گروہ ہیں علماء کے اور دونوں اپنی اپنی جگہ دلیلوں کے ساتھ اپنے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. وہ یہ کہ اسلام میں ایک اہم ترین حکم یہ کہ معاشرے کے نظام کو مکمل طور پہ درہم برہم کرنا یہ غلط اور حرام ہے. کوئی ایسا کام کرنا جس سے پورا معاشرہ الٹ پلٹ جائے, پورا نظام ختم ہو کے رہ جائے, یہ اسلام کے اندر صحیح نہیں, جائز نہیں. اور یہی وجہ کہ اسلام نے غلامی اور کنیزی کو حد درجے بدترین چیز قرار دینے کے باوجود فوراً ختم نہیں کیا, اس لیے کہ فوراً ختم کرنے کا مقصد ہے کہ پورے معاشرے کو الٹ پلٹ کر دیا جائے, جو اسلام کے مقصد کے خلاف. ویسے تو اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے لیکن مختصراً یہ میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کی نگاہ حفظ نظام انتہائی اہم چیز, یعنی معاشرے کے نظام کو مکمل طور پہ خراب کرنا یا بگاڑنا یہ غلط. اور یہی ایک شرط مجتہدین اس مسئلے میں لگاتے ہیں جو ہم لوگ نہیں بتاتے ہیں یہ شرط, کیونکہ ہر جگہ اس کا سمجھانا مشکل ہے کہ مثلاً اسلام میں اسمگلنگ جائز, اسلام میں بلیک مارکیٹنگ جائز, اسلام میں ٹیکس کی چوری جائز, اسلام میں حکومت کے قوانین کو توڑنا جائز اگر اپنی جان اپنا مال اور اپنی عزت محفوظ رہے. اتنا مسئلہ ہم لوگ عام طور پہ بتاتے ہیں, مگر ایک شرط اس میں یہ اور بھی کہ اپنی جان اپنا مال اپنی عزت محفوظ رہے اور معاشرے کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے. اب اگر اس قسم کی اسمگلنگ کہ جس سے پورا ملک تباہ ہو رہا اس میں ہر آدمی الگ الگ دیکھے گا, یا اس قسم کی ٹیکس کی چوری ہے کہ پوری مملکت ختم ہوئی جا رہی, تو پھر یہ سب حرام ہو جاتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو اگر تو یہ غیر شرعی قوانین, لیکن اگر کسی جگہ پر غیر شرعی قوانین کو چھوڑ دینے سے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا, پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا, یعنی نظام اس کا ٹوٹ پھوٹ جائے گا, تو اس موقع پر اسلام کہتا کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کرو, ایک دم ختم نہ کرو, کیونکہ معاشرے کو بچانا یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسری جانب ولایت فقیہ کا نظریہ بھی اسلام میں انتہائی اہم نظریہ, کہ مسلمانوں بغیر کسی رہبر و قائد کے نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کو صحیح طور پر ان کے نظام کو چلانے کے لیے ایک گائیڈ ہونا چاہیے, ایک لیڈر ہونا چاہیے, ایک رہبر ہونا چاہیے, ایک قائد ہونا چاہیے, جس کی حکومت ہو, جسے ولی فقیہ کہتے ہیں, وہ کم سے کم مجتہد پوری فقہ اسلامی کو سمجھتا ہو. یہ دو باتیں اپنی جگہ اہم, لیکن اب اختلاف اس میں ہوتا. شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک گفتگو میں یہ مسئلہ آیا, عنوان ثانوی کا مسئلہ یا حرج کا مسئلہ. اسی کے ذل میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ اگر دو واجب آپس میں ٹکرا رہے تو اب کیا کیا جائے گا. خلاصہ اس مسئلے کا یہی تھا کہ جو زیادہ اہم واجب ہے اسے لے لیا جائے. ولایت فقیہ کے نظریے میں بھی یہی ایک اختلاف ہے علماء, کہ اگر کبھی ایسا ماحول کہ ولایت فقیہ کا نظریہ قائم کرنے جائیں تو معاشرہ بگڑا جا رہا، یعنی پورا معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، اور اگر معاشرے کو بچانے جائیں تو ولایت فقیہ کو چھوڑ دینا پڑے گا اس وقت. تو اب یہ دونوں جب ٹکرائیں تو ان میں زیادہ اہم کون سا ہے؟ معاشرے کو درہم برہم ہونے دینا یہ زیادہ اہم ہے، معاشرے کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے، یا ولی فقیہ کی حکومت یہ زیادہ اہم ہے؟ بحث تو بہت ہی ٹیکنیکل ہے، بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، حکم امزائی ہے یا حکم انشائی ہے، لیکن میں اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک گروہ کا یہ کہنا کہ ولایت فقیہ قائم کرنا زیادہ اہم ہے معاشرے کے مقابلے، چنانچہ اگر معاشرے انتشار و خلفشار بھی برپا ہو تب بھی اس کو ہونے دو اور ولی فقیہ کی حکومت کو قائم کرو، کیونکہ اس وقت کی خرابی کا نتیجہ بات کی بہت بڑی اچھائی کی صورت میں نکلے. یہ ایک آپریشن کی مانند ہے کہ ہاتھ کٹنا اس وقت برا مگر بعد میں اسی ہاتھ کٹنے سے جسم بچ جائے گا. چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کو قائم کرنا واجب اور ہر آدمی کے لیے اس میں حصہ لینا واجب، اور جس میں آیت اللہ خمینی، آیت اللہ منتظری جیسے موجودہ فقیہ، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حفظ نظام یہ زیادہ اہم ہے ولایت فقیہ کے مقابلے. اگر کبھی معاشرے کا نظام بالکل بگڑا جا رہا ہے، درہم برہم ہو رہا، تو اس وقت ہم اس نظام کو بچائیں گے چاہے ولایت فقیہ کو ہمیں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دینا پڑے. جس کی دلیل وہ ائمہ معصومین کے حالات سے لاتے ہیں کہ امام نے بار بار یہی کہا مولا کائنات کہ میں جب چاہوں خلافت کو حاصل کر سکتا ہوں، مگر اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے. یعنی ویسے تو بظاہر یوں اگر کہہ دیا جائے تو بات بہت عجیب لگتی کہ اتنے اہم نظریے کو ہم چھوڑ دیں معاشرے کے ساتھ، مگر معصومین کے جملے سے کہ اگر اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنے حق کو چھوڑ، اس کو دلیل بنا کر کچھ علماء کہتے ہیں کہ حفظ نظام معاشرے کو بچانا زیادہ اہم ہے ولایت فقیہ کے مقابلے. چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر فقیہ کی حکومت قائم ہو رہی ہے معاشرہ بگڑے بغیر تو بالکل ضروری اور واجب، لیکن اس سے معاشرے میں خلفشار ہو رہا ہے تو اسے ترک کرنا پڑے گا معاشرے کے نظام کو بچانا. یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی جانب آقا محسن الحکیم کا کافی حد تک رجحان تھا. موجودہ مراجع کی تفصیلات بتانا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک نظریہ صرف میں نے اس لیے پیش کیا کہ جب احکام کی گفتگو ہو رہی تو یہ اندازہ ہو جائے کہ معاشرے کو خرابی سے بچانا اسلام کی نگاہ میں کتنا زیادہ اہم ہے. تو یہ ہو گئے ہماری فقہ کے چار حصے: عبادات، معاملات، ایقاعات اور احکام. اور یہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گئے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں مسئلہ کس حصے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ابتدائی مسئلہ تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں. یہ پتہ چل جائے کہ فلاں مسئلے کا تعلق عبادات سے، اب آپ خود ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قربتاً اللہ ضروری، اگر یہ کام تم نے دنیا دکھاوے کی خاطر کیا تو یہ کام غلط. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز معاملات سے تعلق رکھتی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم نے دنیا دکھاوے کی خاطر بھی یہ کام کیا ہے تو بھی تمہارا کام صحیح، مگر دوسرے آدمی کی رضامندی بھی لینا پڑے. اور یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام ایقاعات کا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے آپ کے ہاتھ میں، تو بس آپ فوراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کام بغیر کسی سے پوچھے بھی انجام دے سکتے ہو. اور اسی طرح احکام کا مسئلہ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا، یقین کر لیں کہ وہ چیز اسلام میں واجب. یہ ایک اصول یاد کر کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر معاشرے کا نظام بگڑ کے رہ جائے گا وہ چیز اسلام میں خود بخود واجب مانی جائے گی، اور ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا نظام خراب ہو رہا ہے وہ چیز اسلام میں خود بخود حرام ہو جائے گی. ٹیلی ویژن کا مسئلہ اسی احکام میں اسی لیے آتا کہ اگر ٹیلی ویژن مخرب الاخلاق یعنی پورے معاشرے کے کردار کو بگاڑ رہا اب وہ خود بخود حرام ہو گیا، ہر مجتہد یہی فتویٰ دے. اسی طریقے سے زراعت یا کارخانے لگانا یا ایٹم بم بنانا اگر اس کے نہ ہونے سے معاشرہ بگڑ رہا، معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، تو خود بخود یہ چیز اسلام میں واجب ہو جاتی. بہت سارے مسئلے اب آپ آگے چل کر سنیں گے کہ اس ایک مسئلے میں حل ہو جاتے ہیں احکام میں آ کر. ہر وہ چیز واجب ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ قائم رہتا ہے, ہر وہ چیز حرام ہے جس سے معاشرے کے اندر جھگڑا انتشار اور خلفشار وفا ہو رہا. بہرحال آج کا پورا درس فقہ کے حصوں کے سلسلے میں گزر گیا, مگر میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو بھی خاصی اہم گفتگو بن گئی اور اس میں بھی کچھ ایسے اصول آ گئے کہ اگر آپ نے اس کو توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. بہرحال طہارت پر گفتگو تو شروع ہوئی ہے, اسے تو اس لیے اس وقت نامکمل چھوڑ دینا پڑا کہ یہ دو مسئلے بیان کرنا ضروری تھے, جن میں سے ایک آپ نے آج سن لیا, ایک دوسرا مسئلہ ہے مگر وہ بہت ہی مختصر ہے, وہ آئندہ درس کے شروع میں آئے گا اور اس کے بعد وہ طہارت کی گفتگو وہیں سے جہاں تک پہنچی تھی آگے بڑھائی جائے گی. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا. جی 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 ہاں ایک سوال جی آپ کو سوال
جی
جی یہ دو سوال ہوئے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ ولی فقی کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ کم سے کم مجتہد ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ ویسے تو ولی فقی کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے علم کے اعتبار سے, باقی وہ ساری شرائط تو ہیں جو ہر مجتہد میں ہونا چاہیے, یعنی بالغ ہو, عاقل ہو, مرد ہو, حلال زادہ ہو, عادل ہو, زندہ ہو, مجتہد ہو, وہ جو باقی شرائط ہیں وہ سب تو اپنی جگہ ہیں سوائے عالم کی شرط سے. ولی فقی کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں. اب ایران کے قانون کے اندر صرف اتنا ہی نہیں لکھا ہے بلکہ ایک اور شرط بڑھا دی گئی کہ وہ عالم ہو. اصل میں یہ شرط نہیں بڑھائی گئی بلکہ وہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک سلطنت یا ایک مملکت میں ایک سے زیادہ ولی فقی موجود اور وہ جو دوسرے ولی فقی ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ معاشرے کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کی تقلید میں ہے, یعنی ان کا بھی ایک اثر ہے. تو فرض کیجئے کہ ایک معاشرے میں 50 مجتہد مگر سب ایک ہی کی تقلید کرتے ہیں, باقی 49 کی جانب کوئی متوجہ نہیں, وہاں تو مسئلہ ختم. لیکن اگر ایک سے زیادہ مجتہد ہیں اور وہ جو ایک سے زیادہ ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک حلقہ اثر, ہر ایک کا ایک ماننے والا گروہ, تب پھر ایران کے اندر اس کی شرط لگائی گئی ہے کہ پہلے اس کو ترجیح دی جائے گی کہ اکثریت جس کو مان لے, اور اگر اکثریت کسی کی ماننے والی نہ ہو تو جتنے بھی ایسے ہیں 3-4-5 ان سب کی ایک کمیٹی بنا کر اسے ولی فقی سمجھا جائے گا اور قرار دیا جائے گا. تو مسئلہ در حقیقت عالم کا نہیں, مسئلہ در حقیقت یہی کہ ولی فقی اگر ایسا کہ اس سے بڑا یا اس کے برابر کا دوسرا ولی فقی اس مملکت میں موجود اور وہ اس ولی فقی سے مسئلوں میں اختلاف کر رہا, تو اس صورت میں اس ولی فقی جو چھوٹا ہے یا جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی یہ اختیار دینا یہ معاشرے کو درہم برہم کر سکتا ہے. تو وہ شرط کہ عالم ہونا چاہیے اسلام میں نہیں, لیکن اگر کبھی عالم نہ ہونے معاشرہ چلانا مشکل ہو رہا ہو, معاشرہ بگڑ رہا ہو, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کے عالم نہ ہونے سے حرج واقع ہو رہا ہو, تو پھر اس کے اندر یہ شرط جو ہے خود بخود بڑھ جائے. جیسے اور کوئی شرط نہیں ہے ولی فقی, لیکن اگر اس ولی فقی علم میں معاشیات نہ جاننے کی وجہ سے معاشرے میں حرج ہو رہا ہو تو یہ شرط اس میں بڑھ گئی کہ اس کو علم معاشیات بھی جاننا چاہیے. جیسے ولی فقی کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ مثلاً اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سالم, لنگڑا اور لولا بھی ہو تو ولی فقی بن سکتا, لیکن اگر کوئی لنگڑا یا لولا ہے اور اس کے لنگڑا اور لولا ہونے سے حرج واقع ہو رہا ہو, وہ کام نہیں کر پا رہا ہے ولایت فقی, تو یہ شرط مزید بڑھ جائے. تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے. باقی ساری شرطیں اس وقت آتی کہ جب ان شرطوں کے نہ ہونے سے حرج ہو رہا ہو، یعنی معاشرہ اس کی بات نہیں مان رہا ہے، یا وہ معاشرے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، یا اس کی مخالفت کرنے والا طبقہ اس کے ماننے والوں سے زیادہ بڑھ گیا. اور ایران میں اس کا یہی حل نکالا گیا کہ پھر ان سب کی ایک کمیٹی بنا دی جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات ہوئی کہ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہو تو ولایت فقیہ کو قائم کرنا واجب ہے یا واجب نہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہو یہ کیسے پتا چلے، اس کا تعین کون کرے؟ یہ موضوعات کا مسئلہ، اس کا تعین جو ہے وہاں پہ اس مقام پر خود وہ مجتہد کرے گا، کیونکہ اس کا موضوع موضوع شرعی، شریعت ہی نے بتایا کہ ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں. اب وہ مجتہد جو ولایت فقیہ کو کہہ رہا ہے کہ معاشرہ بگڑنے کی صورت میں جائز نہیں، خود وہ مجتہد طے کرے گا کہ اگر اس وقت ولایت فقیہ قائم کی جائے تو جتنی خرابی معاشرے میں ہوگی، کیونکہ بہرحال ولایت فقیہ جب قائم ہوگی معاشرے میں کچھ خرابی تو ضرور ہوگی. اب شاہ عباس یا شاہ حسین جیسے عالم تو شاہ حسین جیسے مومن تو نہیں رہے کہ اپنی پوری حکومت اٹھا کے ولی فقیہ کو دے اور بغیر کسی نقصان کے چینج آ جائے. اب تو ایسا ماحول ہے کہ جب کبھی بھی کوئی حکومت قائم کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں سے مزاحمت ہوگی، مگر یہ ریزسٹنس یا یہ رکاوٹ ولایت فقیہ کے مقابلے میں اہم ہے یا نہیں، اس کو طے وہ مجتہد کرے گا کہ جس نے یہ حکم دیا، اور جب وہ مجتہد طے کرے اس کے ماننے والوں کو اسی کے اوپر عمل کرنا، یعنی ہر آدمی کو اپنی جگہ یہ طے کرنے کا اختیار نہیں، اس میں وہ مجتہد کے تابع ہوگا. وہ گفتگو یاد کریں جس میں میں نے کہا کہ موضوع بھی اگر شرعی ہو تو وہاں پر مجتہد ہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں، یہاں بھی یہ شرعی موضوع ہے معاشرے کا درہم برہم ہونا اور بگڑنا، مگر یہ ولایت فقیہ کے مسئلے میں. باقی جو چیزیں بتائی گئی مکان اسمگلنگ میں معاشرہ درہم برہم ہو رہا، اس کے اندر ہر آدمی خود اپنی جگہ طے کرے گا، اور شبہ موضوعیہ کے اندر اسے یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری سمجھے، یعنی اسمگلنگ کر رہا شک ہونے لگا یا ٹیکس چوری کر رہا شک ہونے لگا اس سے معاشرہ بگڑ رہا ہے یا نہیں بگڑ رہا، اس معاملے میں یہ شبہ موضوعیہ ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے برات جاری کر کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے. اور کوئی سوال؟ جی 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 آپ جی کچھ پوچھ رہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مجتہد کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کسی واجب کو بند کر دے؟ اصول وہی ہے اپنی جگہ کہ اگر کوئی ایسا واجب کام ہے کہ جس کے انجام دینے سے اس وقت معاشرہ بگڑ رہا ہے تو واجب، مگر ایسا واجب ہے کہ اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے درہم برہم ہو رہا، تو مجتہد وہاں پہ یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ اس واجب کو انجام نہ دیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس قسم کے سارے مسائل میں پہلے ہی شریعت نے حکم بتایا ہوا، مجتہد کو حکم بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن ہم تصور کریں، سپوز کریں کہ اگر کوئی ایسا واجب ہے کہ جس میں شریعت نے نہیں بتایا، جیسے میں مثال دے دوں کہ فرض کیجیے امر بالمعروف واجب ہے، لیکن اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جائے کہ امر بالمعروف کرنے جائیں تو پورا معاشرہ بگڑ جائے، یعنی نظام درہم برہم ہو جائے. یہاں لفظ بگڑنے سے مقصد ہے نظام ختم ہو جانا، تو وہ شریعت نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا کہ ایسی صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں ہے بلکہ حرام. یا جیسے نماز، کہ اگر ہم نماز پڑھنے جائیں تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا. بطور مثال کہ آدمی ایک ایسی مشین پر بیٹھا ہے جو پورے معاشرے اور ماحول کو اس وقت سنبھالے ہوئے، جیسے ایک آدمی پائلٹ، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں پورے جہاز کا کنٹرول، وہ اس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے تو پورا جہاز جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اور ایک بڑے طبقے کو نقصان پہنچ سکتا. اسلام نے پہلے ہی وہاں حکم بتا دیا کہ اب یہ نماز تم پر فی الحال واجب نہیں. یا ایک طبیب، میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کیجئے ہم چاند پہ یا جوپیٹر پر یا ایسے سیارے پہ جا کے رہتے ہیں جہاں پہ ہوا نہیں، مصنوعی طور پر آکسیجن ہم وہاں پہنچا کر آبادی بناتے ہیں، اور وہ آکسیجن کنٹرول کرنے کی مشین ہمارے ہاتھ میں، ہم وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ امکان ہے کہ مشین خراب ہو جائے سارا معاملہ بگڑ جائے. حکم یہی ہے کہ اب وہاں پہ نماز واجب نہیں. یہی مثال روزے کی یہی خمس و زکات کی ہے جیسے حج کی, کہ اگر یہ ہو کہ حج کرنے لوگ جائیں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ درہم بھرم ہو سکتا, تو ٹھیک ہے وہاں پر بھی مجتہد اس پہ پابندی لگا سکتا. تو اصول اپنی جگہ صحیح کہ ہر وہ واجب جس کے کرنے سے معاشرہ بگڑ جائے گا اس پر مجتہد کو پابندی لگانے کا اختیار ہے, مگر کیوں اتفاق سے ایسے جتنے بھی واجب ان سب کے بارے میں شریعت خود ہی مسئلہ پہلے بتا چکی, اس لیے مجتہد کو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی مسئلے کو فقط ریپیٹ کر دے گا اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا. کہ اب دوسرا سوال یہ کہ منت کے بارے میں کہ منت یک طرفہ چیز, لیکن کیا انسان یہ کر سکتا ہے کہ منت اپنی مانگے اور منت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مال لے, کیا یہ منت صحیح؟ تو منت کے لیے شرط یہی کہ جب منت مانی جائے تو ایسے کام کی مانی جائے جس کو پورا کرنا انسان کے اختیار میں. اب اگر ہم نے منت مانی کہ ہمارا پھلا کام ہو گیا تو ہم کربلا جائیں گے, اور ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کربلا جانے کا سوچ بھی سکیں, اور منت ہم نے مان لی, تو اب ہماری منت غلط باطل. بعد میں جب ہمارا کام ہو گئے اس وقت اگر پیسے آ بھی جائیں تو کربلا جانا ہمارے لیے واجب نہیں. تو ایسی منت بھی غلط کہ جس میں انسان منت مانے مگر اس کا تعلق دوسرے کے مال سے رکھے, وہ منت بالکل باطل. دو سوال اور ہیں کہ منت نظر عہد میں قصد قربت ضروری ہے تو یہ عبادات میں شمار نہ ہوگا. یہ کس نے بتا دیا کہ ان چیزوں میں قصد قربت ضروری؟ ان چیزوں میں صیغہ ضروری ہے, صیغہ الگ چیز ہے, قصد قربت الگ چیز. فقہ کے اندر الفاظ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی, تو منت ہو نظر ہو یا عہد یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں صیغہ ضروری, یعنی اللہ کا نام لیے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی. مگر قصد قربت ضروری نہیں, یعنی ہم قسم جو کھائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کے کھائیں کہ یہ حکم خدا ہے کہ قسم کھاؤ. پھر میں نے اسی لیے تقریر کے آغاز میں قصد قربت کی تعریف کی کہ قصد قربت کا مقصد ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں. تو نہ نظر میں نہ عہد میں نہ قسم کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچیں کہ میں یہ کام اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں. وہ علماء نے اپنی جگہ کہا ہے کہ مباح کام کی بھی منت یا نظر یا قسم کھائی جا سکتی. تو نظر منت اور قسم میں قصد قربت ضروری نہیں, صیغہ ضروری ہے جس میں اللہ کا نام آتا. اللہ کا نام زبان سے لینا لیکن قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری نہیں, اس اعتبار سے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اطاعت میں شامل ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر غیر شیعہ ہو جائے اور اس کو مذہب شیعہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی آسان سا طریقہ بتایا جائے. بہرحال یہ سوال ایسا ہے کہ اس درس کے موضوع سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتا. اس کے طریقے تو بہت ہی زیادہ ہیں, آسان بھی طریقے ہیں مشکل بھی طریقے ہیں, ایسے تعویذ بھی ملتے ہیں کراچی کے اندر اسے گھول کر پلا دیا جائے تو شاید دوبارہ وہ راہ حق پر آ جائے, ایسے چلے بھی ہیں جسے 40 دن کھینچا جائے تو وہ آدمی سیدھے راستے پہ آ سکتا. لیکن وہ آدمی غیر شیعہ کیوں بنا ہے پہلے تو اس کی ریزن دیکھی جائے. ہر آدمی کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, کوئی آدمی فرض کیجیے مال کی محبت میں گیا ہے, کوئی آدمی شادی کی خاطر گیا ہے, کوئی آدمی دنیا کی خاطر گیا, کسی آدمی کو امامت کے مسئلے پہ بہکایا گیا, کسی کو توحید کے مسئلے پہ بہکایا گیا. تو اب طریقہ اس وقت تک بتانا ناممکن ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے خیالات میں تبدیلی کس وجہ سے آئی. اگر امامت میں اس کے خیالات کسی نے بدلے تو اس کی کتابیں اور اس کی دلیلیں, عقیدہ توحید میں کسی نے اس کو بہکایا ہے تو اس کی دلیلیں. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا ممکن ہی نہیں ہے, جس طرح طبیب سے فقط یہ کہہ کر کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے دوا دیں, دوائی نہیں لی جا سکتی جب تک کہ بتایا نہ جائے کہ مرض کیا, اسی طریقے سے یہ سوال کا جواب ہے. البتہ 2-3 کتابیں ہمارے یہاں ایسی جس کے اندر مکمل طور پر ہر اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے جس کا تعلق شیعہ سنی سے ہو سکتا. خصوصیت سے جس کتاب کو میں اکثر ترجیح دیتا ہوں وہ ہے شبائے پشاور اردو میں یا پشاور نائٹس انگلش میں, کہ جس کے اندر توحید سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شیعہ سنی اختلافات ہیں سب کا جواب دیا گیا. کتاب ہے بڑی ضخیم لیکن اتنی عمدہ ریفرنس بک ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم کو مل جاتا. تو اس کتاب کو اس کو پڑھایا جائے یا اس کو سمجھایا جائے یا یہ کہ اگلی دفعہ اس کے پرابلم کو لکھ کر بتایا جائے تو اس کا جواب دیا جائے. وقت تو پورا ہو گیا لیکن پھر بھی جواب نہیں. جی ہاں نہیں یہ سوال ان کا ہے کہ اگر حکم تو کہہ کر مجتہد حکم دے تو کیا صرف اس کے مقلد مانیں گے یا ہر مجتہد؟ حکمتوں کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جب حکمتوں کہے گا تو سوائے مجتہدین کے, دنیا میں جتنے مجتہدین ہیں ان کو چھوڑ دو, باقی جتنے بھی مومنین ہیں چاہے وہ اس کی تقلید میں ہوں چاہے وہ کسی اور کی تقلید میں ہوں چاہے وہ کسی کی تقلید میں نہ ہو, احتیاط کرنے والے ہوں, سب کے لیے اس کی بات ماننا واجب ہو جائے. یہی فرق ہے دو جملوں. اگر یہ مجتہد کہے کہ افتا تو میں یہ فتویٰ دیتا ہوں تو اس کے مقلد کے لیے ماننا واجب. حکمتوں میں بھی اگر اسی کے مقلد کے لیے ماننا واجب ہوتا تو فتوی اور حکم میں فرق نہ رہتا. فتویٰ مقلد کے لیے ماننا واجب ہے, حکم مقلد اور غیر مقلد سب کے لیے. جس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی, انشاءاللہ اتوار کو پھر طہارت مسائل بیان کیے جائیں. خود کے بعد ٹھیک ہے.